الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين الذي جاء بالكتاب بلسان عربي مبين وعلى آله الطاهرين وصحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد بزرگان گرامی قدر اور عزیز طلبہ بڑوں کے سامنے لب کشائی نہیں کی جاتی ہمارے بڑوں نے یہی سکھایا ہے لیکن اگر کچھ سبق سنانا ہو تو یہ بھی بتایا ہے تاکہ بڑے غور سے سن کر صحیح بتا بھی دیں اور اسی لیے میں یہاں کھڑا ہوا ہوں آ کر تو آپ سے مشابہت زیادہ رہے کیونکہ آپ نے بھی کھڑے ہو کر ابھی باتیں کی ہیں جو کچھ یاد کر کے آپ آئے تھے وہ سبق سنا رہے تھے میں نے بھی جو یاد کیا ہے وہ سنا رہا ہوں تو اس وجہ سے میرا روح سخن آپ کی طرف ہے تو ذرا غور سے سنیے گا چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں میرے عزیزو آج آپ ساری دنیا میں بہت بڑی تعداد میں ہیں اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں کوئی نہیں ہے اور جو آپ سے بڑی تعداد ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ سب سے بڑا جھوٹ بول رہا ہے عدد تو آپ کا بہت زیادہ ہے تعداد بہت بڑی ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ بے قیمت ہیں اور آپ بے وزن ہیں حدیث میں پیشن گوئی پہلے ہی کر دی گئی تھی کہ یہ امت بے وزن ہو جائے گی الفاظ حدیث غصاؤ السیل کے کہ جس طرح پانی کے اوپر پھینا جاتا ہے اوپر اوپر ہوتا ہے اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہوتا بہہ جاتا ہے دوسری مثال حدیث میں تداعل اکلتی علی القصعہ کی ہے کہ ساری قومیں ساری امتیں آپ پر ٹوٹ پڑیں گی اور آپ کے پاس جو کچھ ہے اس پر ٹوٹ پڑیں گی دونوں ہی ہو رہے ہیں اس لیے یہ تو نہیں کہتا کہ وہ دور آ گیا کہ آپ اتنے ہلکے ہو گئے لیکن ہلکے ہونے کی رفتار بہت تیز ہے قیمت کھوتے چلے جا رہے ہیں ہلکے ہوتے چلے جا رہے ہیں اس لیے معاملہ ذرا غور طلب ہے خداوند قدوس نے آپ کو باوزن بنایا تھا لیکن ہم نے اپنے ہاتھ سے اپنے کو ہلکا کر لیا اسی لیے قرآن مجید میں آپ کو ثقالان سے یاد کیا گیا ہے ایوہ الثقالان باوزن ہیں آپ بھاری بھرکم ہیں اور آپ کے بھاری بھرکم ہونے کو خدا نے ثابت بھی کر دیا تھا کہ ساری مخلوقات کو حکم دیا گیا اور انہوں نے آپ کو اپنا مسجود بنایا ساری مخلوقات اس لیے کہ جب ملائکہ کو حکم دے دیا گیا تو ملائکہ کے جتنے نیچے تھے وہ تو بدرجہ اولا اس میں مامور تھے اس کے, تو آپ کو مسجود بنا کر گویا کہ یہ کہہ دیا گیا کہ جس جو مسجود ہو چکا ہے مخلوقات کا اس کو کبھی ساجد نہیں ہونا چاہیے اپنے ساجد کا. یہ معمولی چیز نہیں ہے, لوگ غور نہیں کرتے. اسی لیے ایک ٹکڑا یہ بھی آتا ہے جو آپ نے اکثر خطبہ جمعہ کو سنا ہوگا پڑھتے ہوئے, ان الدنیا خلقت لکم و انکم خلقتم للآخرہ, کہ دنیا ساری آپ کی خادم ہے, آپ کی نوکر ہے, آپ کی غلام ہے, اور آپ کو خدا نے اپنا بنایا ہے, اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. آپ ایک کے غلام ہیں, باقی ساری کائنات آپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. اب اگر کائنات کے کسی ذرے کے سامنے اپنے آپ کو آپ جھکا دیتے ہیں, اپنی پیشانی ٹیک دیتے ہیں, تو آپ نے خود اپنا وزن کھو دیا, اپنی قیمت ختم کر دی. اسی لیے اگر آپ غور کریں, جو لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں ان کا نقشہ کیا کھینچا گیا ہے قرآن مجید میں, کہ آپ کو مسجود بنایا گیا تھا لیکن آپ اپنے خادم کے آگے جھکنے لگے. اگر کسی کا غلام اور کسی کا خادم آ جائے اور ہاتھ جوڑے اس کے سامنے کھڑا ہو لیکن وہ صاحب اٹھ کر اسی کے آگے جھکنے لگے اور ہاتھ ڈنڈوت کرنے لگے اور ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں, تو کیا قیمت رہ جائے گی ان کی اور کیا حیثیت ان کی رہ جائے گی؟ قرآن میں اس کا نقشہ کھینچا گیا دو مثالوں سے, کہ اوپر سے گرا ہڈی پسلی ایک ہو گئی, یا پھر ہوائیں لے اڑی بہت دور جا کے پھینک دیا اٹھا کر. ظاہر ہے کہ جتنے ہلکا ہو جائے گا آدمی اٹھا کر پھینک دیا جائے گا, اور گرے گا تو ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی, وزن ختم ہو جائے گا, بیمار ہو کر فنا ہو جائے گا. تو ظاہر ہے کہ اللہ نے آپ کو باوزن کیا لیکن آپ نے اپنے وزن کو بے وزن کیا. اللہ نے قیمت والا بنایا, ہم نے اور آپ نے اپنی قیمت کھو دی, اور اب کہاں تک پہنچ گئی. میں اپنے حضرت مولانا کو تہجد میں بھی سنا ایک شعر پڑھتے ہوئے, فرمایا کرتے تھے نرخ بالا کن کی ارزانی ہنوز, ذرا قیمت بڑھاؤ, کہاں بک رہے ہو, کہاں تم کو منڈی میں بیچا جا رہا ہے, کہاں تمہارا بھاؤ لگ رہا ہے. آج انسان کو کیا ہو گیا ہے. ہمارے یہاں ایک بزرگ تھے, وہ ندوے کے جو سڑک ہے وہاں پر, اب جائیں گے ندوے تو پل پر سے اترتے ہیں تو وہاں کھڑے تھے وہ, تو وہاں راوی صاحب کے بڑے بھائی ماں سانی صاحب سے کہنے لگے کہ یہ جو گاڑیاں جا رہی ہیں کیا ہیں, موٹر گزری. کہنے لگے کیا گزری, انہوں نے کہا یہ موٹر گزری, انہوں نے کہا یہ موٹر سائیکل گزری, کہ پھر کیا رکشہ گزرا, پھر سائیکل گزری, انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں گزرا, یہ 10 روپے گزرے, یہ 5 روپے گزرے, یہ 2.5 روپے گزرے, یہ 1 روپے گزرے, یہ ان کی قیمت ہے جو موٹروں سے گزر رہے ہیں. موٹروں سے گزرنے سے قیمت نہیں ہوا کرتی, وزن اس سے نہیں پیدا ہوتا. وزن کس سے پیدا ہوتا ہے وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. اب اگر آپ حدیث و قرآن میں غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا وزن کس کو کہتے ہیں. اگر آپ اپنی مخدومیت کو, مسجودیت کو اور متعیت کو باقی رکھتے ہوئے زندگی میں آتے اور خدا کی بندی کی گنگاتے اور اللہ ہی کے غلام بن کر رہتے, یعنی جامع توحید پی کر رہتے, تو پھر آپ باوزن ہوتے ساری دنیا کی قوموں کے سامنے. لیکن آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جس کا نقشہ خود آیت قرآن میں کھینچا گیا ہے کہ ایمان لاتے نہیں مگر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اکثر مسلمانوں کے اس وقت عقائد داؤں پہ لگے ہوئے ہیں, بڑے بڑے علماء ان کا عقیدہ درست نہیں ہے. میں یہاں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں اور موقع ہوتا تو مثال دے کر آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتا. اور ہمارے حضرت مولانا کو ان کی والدہ نے ایک خط لکھا جس میں لکھا ہے علی اپنے عقیدے کی فکر کرو. بہت عجیب غریب خط ہے پورا, میں ایک بس میں دیتا ایک جملہ سنانا ہے. انہوں نے لکھا علی اپنے عقیدے کی فکر کرو, اس وقت اچھے اچھے علماء کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس وقت اچھے اچھے علماء کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اور یہ لکھا ہے آج سے 70 سال پہلے۔ تو اب 70 سال میں عقیدہ کوئی اچھا نہیں ہو گیا اور چلا گیا، اور اب تو آپ کے اس ہندوستان میں جو ہمارا یہ ملک ہے، جہاں شرک برس رہا ہے، شرک ابل رہا ہے، شرک کی آندھیاں چل رہی ہیں، اس میں بھی ہمارے لوگوں کو اپنے عقیدے کی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن نے ہمارے حضرت مولانا ما تعبدون من بعدی کا جو پوسٹر لگوا دیا ہے، جا بجا اس کے وہ لگے ہوئے ہیں، ہمارے مولانا مرتضیٰ صاحب کے صاحبزادے نے وہ ہر جگہ ماشاءاللہ چھاپ کر بھیج دیا ہے۔ تو اس میں کیا ہے پیغام دیا گیا ہے، وقت کیونکہ نہیں ہے، بہت لمبی بات نہیں کرنی ہے، اس میں یہی ہے، جب نبوت کے گھرانے کو اپنے عقیدے کی فکر ہے تو آپ کو اور ہم کو کیوں نہیں ہونی چاہیے، جبکہ ہمارا حالات ایسے ہیں کہ عقیدہ پتہ نہیں کس وقت کدھر مڑ جائے اور کس چیز سے ہم متاثر ہو جائیں۔ اسی وجہ سے آج ہماری حالت دیگرگوں ہے۔ اور عقیدہ نام دیکھی، بات یاد رکھیے، عقیدہ اس کا یہ نام نہیں ہے قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد۔ عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بے شک یہ عقیدہ ہے، لیکن عقیدے کا تعلق دماغ سے ہے، دل سے ہے، زبان سے نہیں ہے، تنہا زبان سے نہیں، یوں کہہ لیجیے تنہا زبان سے نہیں ہے۔ عقیدہ جب دل و دماغ میں آتا ہے تو انقلاب برپا کر دیتا ہے، اس کے دماغ اور اس کی سوچ بدل جاتی ہے، دل اور اس کے جذبات بدل جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اس کے اعمال بدل جاتے ہیں، اس کی قوت غیر معمولی ہو جاتی ہے، حوصلہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے دم نہیں مار سکتی، اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے لزوال الدنیا احول علی اللہ من قتل رجل مسلم، یعنی جو صاحب توحید ہوتا ہے اور جامع توحید چڑھائے ہوئے ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ ساری دنیا ایک طرف اور اس کا وجود ایک طرف، یہ اس کا مقام ہوتا ہے۔ اور اس کے غیر معمولی واقعات ہیں، شیخ الدین ابن عبدالسلام کا واقعہ مولانا تاریخ دعوت عظیمت میں لکھا ہے، اس کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ پڑھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ یہ سب نتیجہ ہے اسی توحید کا جو ان حضرات کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طور پر عطا فرمائی تھی۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر بھاری بھرکم ثقل پیدا کریں، آپ باوزن ہو جائیں، اپنی قیمت کو پہچانیں۔ اس کے لیے کیا ہے، آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا کہ 2 ثقلین چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان بھاری بھر چیزوں سے اپنے تعلق کو قائم کر لیا تو تم بھی بھاری بھرکم ہو جاؤ گے۔ ایک تو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب خود بھاری بھرکم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو غیر معمولی طاقت رکھی ہے اس کا اندازہ آپ کو بھی نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب ہے کیا۔ صرف اللہ کی کتاب کی زبان کو لے لیجئے آپ، عربی زبان، جس میں ابھی آپ تقریریں کر رہے تھے، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ عربی زبان ہے کیا، عربی زبان زبانوں میں سب سے زیادہ باوزن ہے، ساری زبانیں بے وزن، عربی زبان باوزن، ساری زبانیں مٹ جانے والی، عربی زبان باقی رہنے والی، ساری زبانیں معافی ضمیر کو ادا کرنے میں قاصر، عربی زبان معافی ضمیر کو بخوبی ادا کرنے پر کی ماہر، ساری زبانیں جو پہلے تھیں وہ مٹ چکی، جو اب ہیں وہ مٹ جائیں گی، پہلے جن زبانوں میں کتابیں نازل ہوئیں کتابیں بھی نہیں رہیں، زبانیں بھی نہیں رہیں، اور یہ بھی شان ہے اللہ کی، کل یوم ہوا فی شان۔ اللہ تعالیٰ زبانوں کو پیدا کرتا رہا، علوم کو برپا کرتا رہا، لیکن نہ زبانیں رہیں نہ علوم رہے، اب نئی زبانیں ہیں نئے علوم ہیں، لیکن کیونکہ یہ آخری زبان ہے اور یہ علوم جو اس زبان سے وابستہ ہیں یہ آخری علوم ہیں، اس وجہ سے یہ زبانیں بھی باقی، یہ زبان بھی باقی رہے گی اور علوم بھی باقی رہیں گے۔ اللہ نے اشارے قرآن میں کیے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارے کیے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ دیکھیے، جب انہوں نے ملکہ سبا کے تخت کو لانے کے لیے کہا تھا تو عفریت نے کہا کہ قبل ان تقوم من مقامک، مجلس ختم ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا. لیکن ایک مولوی صاحب بولے جو کنارے بیٹھے ہوئے تھے، قال الذي عنده علم من الكتاب، مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضور لیجیے یہ لیجیے، وہ سامنے ہیں، مگر وہ کس سے تھا؟ علم من الكتاب. لیکن وما هو ذلك العلم لا يعرف احد ولا يعرف فانتهى دوره، وہ ختم ہو گیا، اب اس کا جاننے والا کوئی نہیں ہے. اور جب علم کا جاننے والا کوئی نہیں، جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. اسی طرح نقوش سلیمانی کے دعوے کرنے والے سب جھوٹے ہیں، اس لیے وہ علم گیا، حضرت سلیمان کے ساتھ گیا، حضرت سلیمان کا دور گیا، ان کے دور کے علوم گئے. اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا جناب رسالت مآب علی افضل الصلاۃ والسلام تسلیم کی خدمت میں، اور اس نے عرض کیا کانا نبی من الانبیاء یخطو، تو آپ نے فرمایا فمن وافق خطہ فذاک، ایک علم ہے خط کھینچنے کا، تو ایک نبی کھینچا کرتے تھے، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا نہ کھینچو، اس میں ظاہر ہے کہ ان نبی کے بارے میں مسئلہ پیدا ہوتا، آپ نے کہا جانتے ہو تو کر لو، اور ظاہر ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں، تو معدوم کے پیچھے پڑنا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، بس ختم ہو گئی بات. یہ تو اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے جس کی جلوہ گری ہر جگہ ہر دور میں اور ہر زمانے میں نظر آتی رہے گی، نظر آتی رہی ہے اور آتی رہے گی. اب اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی زبان دے دی ہے جو اسی طرح باقی ہے، اسی لیے سب سے بڑا علمی سرمایہ اسی زبان میں ہے، اور سب سے زیادہ زندہ جاوید یہی زبان ہے. اور جن لوگوں نے اس زبان کو مٹانے کی کوشش کی وہ مٹا دیے گئے، بہت سے لوگوں نے لہجہ بدلنے کی کوشش کی، بہت سے نے عامی جاری کرنے کی کوشش کی، اور اس زبان کو مٹانے کی عالم عربی میں کوششیں کی، لیکن وہ ساری کوششیں بالکل ناپید ہو گئیں. اور ادھر ادھر وہ تھوڑا بہت محنت کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی محنت سے ہونے والا کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسی زبان سے ٹکرا رہے ہیں جس کو بقا و خلود اللہ کے دربار سے ملا ہوا ہے، کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا. کیونکہ قرآن مجید میں فرما دیا گیا تھا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، تو ظاہر ہے کون مٹا سکتا ہے اس زبان کو جو اوپر سے سند بقا و خلود لے کر آئی ہے، اور اس کے اندر اللہ نے ایسی چاشنی رکھی ہے، کشش رکھی ہے. وہ تو بہت لمبا موضوع ہے جس کو میں کہا کرتا ہوں، قرآن مجید اتنا حسین خود ہے کہ اگر آپ اس کو حسین خارجی چیزوں سے بنانا چاہیں گے تو بگڑ جائے گا. اسی لیے یہودیوں نے کوشش کی اس کو موسیقی سے پڑھا جائے، تاکہ جس طرح ہماری کتابیں بغیر موسیقی کے اور بغیر دھن کے اچھی نہیں معلوم ہوتی، ایسی مسلمانوں کو لگا دیا جائے. لیکن ان بیچاروں کو معلوم نہیں یہاں حسن و جمال کا وہ مقام ہے کہ اگر اس میں کچھ تھوڑا بہت باہر سے آپ لے کر آ جائیں تو خراب ہو جائے گا. جیسے خود کوئی بہت حسین ہو اور آپ پاؤڈر توپ دیں تو اس کا بیچارے کا انجام کیا ہوگا؟ جو چہرے کے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو جانا پڑتا ہے بنانے کے لیے، اور جو خود حسن اور جمال کا پیکر ہوتا کہیں جانا نہیں پڑتا. ایسی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی ایسا حسن و جمال والا بنایا ہے، کہیں اس کو جانے کی اور باہر سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چمکتا ہے، دمکتا ہے، اس کے اندر دل ربائی ہے اور دل کشی ہے، اس میں جاذبیت ہے اور کشش ہے، اس میں رانائی ہے اور دل ربائی ہے، اس میں سلاست ہے، اس میں روانی ہے، اور اس میں جوانی ہے، اور اس میں بقا و خلود کا راز پنہا ہے. اگر آپ اس پہ غور کریں تو آپ خود مست ہو جائیں گے. اللہ نے آپ کو ایسی طاقت عطا فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے اندر غیر معمولی طاقت بھی ہے. خیر یہ موضوع بہت لمبا ہے، کبھی موقع ہوگا میں عرض کروں گا اس پہ الگ سے، لیکن میں یہاں تو بتا رہا ہوں صرف یہ بات کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھاری ہو جائیں، با وزن ہو جائیں، با وقار ہو جائیں، اور قیمت آپ کی بڑھ جائے پورے عالم میں، تو آپ کو قرآن سے جڑنا پڑے گا، قرآن سے وابستگی اختیار کرنا پڑے گی. لیکن رجال اللہ کے سائے میں، اسی کی طرف اشارہ ہے. دوسرے لفظ کا اس میں لوگ بہت الجھتے ہیں، اس دوسرے لفظ کے سلسلے میں بڑی تحقیقات سامنے آئی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن والے ہیں اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اپنانے والے ہیں اور اس کے واقعی اہل ہیں، تو ان کی خدمت میں آپ رہیں اور ان سے کسب فیض کریں تو آپ کو وزن حاصل ہوگا. اور اس میں بات یہ ہے کہ یہاں اہل بیت کے سلسلے میں بعض الفاظ آتے ہیں، تو اہل بیت کا مطلب یہی ہے جو اہل ہو قرآن کا، وہی اہل بیت. ظاہر ہے کہ اس میں اگر اہل بیت میں سے کوئی اہل قرآن ہے تو کیا کہنے نور نالہ نور، اور اگر اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا ہے جو قرآن و حدیث سے تعلق رکھتا ہے اور سیرت سے اس کی وابستگی ہے تو بھی اس میں اہل ہے. کیونکہ بیٹے ہونے سے اہلیت نہیں ہوتی ضروری. اسی لیے قرآن جی فرمایا گیا جب حضرت نوح نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا فرما دیا گا انہ لیس من اہلک انہ ولد غیر صالح, بس معیار معلوم ہو گیا, ولد صالح ہو تو اہل ہے, صالح نہ ہو تو نہ اہل ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بارگاہ خداوند قدوس میں دعا کی تھی انی جاعل کا, جب اوپر سے کہا گیا انی جاعل کا للناس اماما, قال ومن ذریتی, میرے اولاد کو ملے گا یہ عہدہ, تو کیا کہا گیا کہ لا ینال احد الظالمین, یہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا. ہاں جو تم میں تمہاری اولاد میں اہل ہوں گے ان کو ملتا چلا جائے گا, اسحاق کی اولاد کو ملتا چلا گیا, جب انہوں نے نااہلی کا آخری ثبوت دیا تو اسماعیل کی اولاد میں آ گیا. تو ایسے ہی اگر کوئی اہل ہوگا تو اہل کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے جس سے کسب فیض کریں. کیونکہ ایک بات یاد رکھیے کہ کتاب اللہ کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے تو عربی زبان اور اس کے قواعد وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں, اور اس کے بعد رجال اللہ کی ضرورت ہے. جیسے یوں کہہ لیجیے اور مزید وضاحت کے لیے کہ کتاب اللہ کے لیے, سنت رسول اللہ کے لیے رجال اللہ کی ضرورت ہے, اور رجال اللہ کو جانچ کے لیے کتاب اللہ کی اور سنت رسول اللہ کی ضرورت ہے. یہ بھی نہیں جو رجال اللہ کا دعویٰ کر دے کہ میں ایسا اہل ہوں, یہاں دعوے نہیں چلا کرتے, یہاں تو آئینے دو دو موجود ہیں, قرآن کے آئینے میں دیکھ لیا جائے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کے آئینے میں دیکھ لیا جائے, بس اگر اس کے مطابق ہے تو آدمی پھر وہ اہل ہے, اگر اس کے مطابق نہیں ہے, کوئی کیسے ہی دعویٰ کرنے والا ہو, کیسے ہی ظاہری کرامات دکھانے والا ہو اور نہ جانے کیا کچھ کرنے والا ہو, کچھ بھی نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور اس کی کچھ علامتیں بھی قرآن جی نے بیان کی گئی ہیں, اس کو آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. غرض کے بتانا یہ ہے کہ اگر ہم وزن والے بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا سوچنا پڑے گا, اور آج کل کیونکہ وہ اصل چیزیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں, اب میں ان کو تھوڑا تھوڑا مختلف انداز سے عرض کرتا ہوں کہ ایک تو سیدھی بات تو یہ ہے کہ قرآن سے وابستہ ہو جائیں اور قرآن والوں سے اپنا تعلق قائم کر لیں, ان کی صحبت اختیار کریں. اس کے بعد اگر آپ قرآن مجید کو مزید دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالی نے آپ کو باوزن کرنے کے لیے نسخے بیان فرما دیے ہیں. جیسے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا علم باوزن ہو تو رسوخ پیدا کرنا پڑے گا, اور رسوخ والے کو کبھی تردد پیش نہیں آتا, یہ علامت ہے اس کی کہ جب آدمی راسخ فی العلم ہوتا ہے, اور آج کل رسوخ ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, الراسخون فی العلم جن کو قرآن جی میں کہا گیا ہے وہ آج کل ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. علم کا اندر وزن پیدا ہوتا ہے رسوخ سے, اور رسوخ کس کو کہتے ہیں؟ رسوخ کہتے ہیں خشیت کو, تقوی کو, اور خشوع کو, اور عمل کو. یہ جب چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو رسوخ پیدا ہوتا ہے, اور جب آدمی راسخ ہوتا ہے تو پھر اس کو کہیں کوئی شبہ نہیں نظر آتا. اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے قرآن میں ریب نہیں ہے, اور اگر تم کو ریب نظر آ رہا ہے وہ تمہارا ہے, اس کو ٹھیک کر لو. ان کنتم فی ریبن, وہاں کہا گیا ان کنتم فی ریبن, اگر تم کو ریب ہے تو ریب تمہارے اندر ہے, قرآن میں نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ جتنا رسوخ پیدا ہوگا اتنا ہی وزن پیدا ہوگا, اور اسی طرح اگر آپ دینی امور کے اندر تفقہ پیدا کر لیں تو یہ بھی اس کے اندر وزن پیدا کرے گا. اسی لیے من اراد اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین, جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ چاہتا ہے تو دین کی اس کے اندر سمجھ پیدا کر دیتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بلند کرنے کے لیے ہم کو یہ تمام چیزیں دی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وزن پیدا کرنے کے لیے اشارے کر دیے ہیں. جیسے قرآن مجید فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرأ بسم ربک الذی خلق, حکم دیا گیا, سب سے پہلا حکم. گویا کہ اگر آپ کو باوزن ہونا ہے اور قیمت اپنی بڑھانی ہے تو آپ کو علم کے میدان میں آنا پڑے گا, اور علم کے میدان میں کیسے آئیں گے؟ پڑھو ہر چیز پڑھو, جو پڑھنے کی چیز ہے پڑھو, لیکن وزن کیسے پیدا ہوگا؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے. اس لیے حدیث میں آتا ہے، یاد کر لیجئے، کہ جب اللہ کا نام کا پرچہ ایک جگہ رکھ دیا جائے اور آسمان و زمین وہ سارے سارے ایک پلے میں رکھ دیے جائیں، تو اللہ لا یسقل مع اسم اللہ شیء، اللہ کے نام کیا وزن اتنا ہے کہ کوئی چیز اس کے مقابلے میں آ ہی نہیں سکتی. تو ظاہر ہے جب قرات اللہ کے نام سے آپ کریں گے تب وہ وزن پیدا ہونا شروع ہو جائے گا اور وزن بڑھتا چلا جائے گا. وزن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جیسے میں نے ابھی کہا توحید کا معاملہ ایسی ہر جگہ ہے، صرف پڑھنا اس سے وزن نہیں پیدا ہوگا، بلکہ اللہ کے نام کے ساتھ، اس کی برکتوں کے ساتھ، اس کی رہنمائیوں کے ساتھ، اس کے انوار کے ساتھ، اس کی برکات کے ساتھ. اگر آپ تعلیم حاصل کریں گے، علوم حاصل کریں گے، تو برکت پہ برکت اور وزن پہ وزن پیدا ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ سب سے اونچا مقام اس کو حاصل ہو جائے گا. اس لیے کہ نبوت بھی علم سے ہی وابستہ ہے. علم کی بنیاد پر جو شروع سے قرآن کی آیتیں بہت ہیں اس سلسلے میں، تو اسی وجہ سے ہر نبی اپنے زمانے کا عالم ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب سے اونچے مقام پر سب سے باوزن ہوتا ہے اور اس کی قیمت سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہ عالم بھی ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھتے چلے جائیں، حضرت مجدد صاحب نے ایک بار جملہ لکھا ہے بہت عجیب، جیسے کہ وزن پیدا کرنے کے لیے سبحان اللہ کا لفظ ہے، ہم لوگ نماز کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، لیکن سبحان اللہ کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے، سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ ہے یہ. کیا اب اس سے وزن پیدا نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم صرف زبان سے کہتے ہیں سبحان اللہ، اگر عقل کے ساتھ اور دل کے ساتھ اور روح کے ساتھ اور زبان کے ساتھ، چار چیزیں اس کے ساتھ ہوں تو وزن پیدا ہوتا ہے. اس لیے حضرت مجدد صاحب نے تو یہاں پر لکھا ہے کہ جو سبحان اللہ کہتا ہے، سمجھ کر کہتا ہے، آپ بے عیب ہیں، خدا کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے، تو فوراً وہاں سے وزن دیا جاتا ہے کہ اس کا عیب دور کر دو. کیونکہ عیوب سے آدمی ہلکا ہوتا ہے، کمالات سے بھاری ہوتا ہے، عیوب سے ہلکا ہوتا ہے، کمالات سے بھاری ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے غصاؤن کا غصہ اس شعر کہا گیا ہے، اور جو چیز نفع والی ہوتی، اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، وہ بھاری ہوتی ہے. جو نفع کی چیز ہوتی ہے وہ بھاری ہوتی ہے اور نیچے بیٹھ جاتی ہے، اس کو دھارا پانی کا بہا نہیں سکتا، ریلا اس کا پانی کو اٹھا نہیں سکتا، وہ زمین کے اندر بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ نفع پہنچانے والی چیز ہے. اسی طرح خیر الناس من ينفع الناس، سب سے اعلیٰ درجے کا آدمی وہ ہے، بھاری گویا کہ باوزن آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو، تو اس کو پھینکا نہیں جاتا. یہاں قلم لگا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہو جن لوگ جیب یہاں پہ ہوتی دل کے پاس، وہاں قلم لگا کے رکھتے ہیں، قلم لکھ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر روشنائی ہے، اچھا چلنے والا ہے، تو دل کے پاس لگا ہوا ہے. جب اس کی روشنائی ختم، اس کی نب بیکار اور یہ پرانا ہو گیا، تو جیب میں نہیں رہتا، نکال کے نالی میں پھینک دیا جاتا ہے. اسی طرح جو نفع والے لوگ ہیں ان کو باقی رکھا جاتا ہے، ان کو کوئی پھینک نہیں سکتا. آج کل ہر طرف ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں سے اٹھا لیے گئے، وہاں سے اٹھا لیے گئے، یہ ہلکے پن کی بات ہے. اتنا ہم کو باوزن ہونا چاہیے کہ ہماری طرف نگاہیں نہ اٹھیں، اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن جب ہم ہلکے ہو گئے اور ہمارے اندر وزن ہی نہیں رہا اور ہم بے قیمت ہو کر رہ گئے، تو آج ہمارا حال یہ ہے، جو چاہے ہمارے ساتھ جو کرے. جیسے کہتے ہیں بعض لڑکے درجم کمزور ہوتے ہیں نا عقل کے اعتبار سے، سیدھے سے نہ پڑھنے کے نہ کسی کام کے، تو لڑکے ان کو ٹپیاتے ہیں، ادھر مارا ادھر مارا، اور لڑکے اسے ادھر دوڑتا ہے پھر ادھر دوڑتا ہے، تم نے مارا تم نے مارا. ارے بھائی، اچھی طرح پڑھنے لکھنے والے بن جاؤ، اپنے دماغ کو ہوش کے ساتھ رکھو، پھر کیا مجال ہے کوئی تم کو ٹپیا دے. ایسے ہی اگر ہم اپنے کو وزن کے ساتھ رکھیں گے، قیمت کے ساتھ رکھیں گے، اور پوری اپنی توانائی کے ساتھ رکھیں گے، تو ہمارا کام ہو جائے گا. اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، ظاہر ہے کہ جب وہ پوری کرنے والے نہیں ہیں تو کیسے وزن پیدا ہوگا؟ تو ایک تو وزن پیدا ہوتا ہے اقرا سے، اور دوسرا وزن پہ یہ حکم ہے قرآن کا، یعنی اس میں یہ نہیں ہے اقرا، یہ امر کا صیغہ ہے. اور اسی طرح فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ. تو اب ادعو جو ہے، یہاں بھی دو چیزیں ہیں، یہ نہیں صرف ادعو الی سبیل ربک ہونا چاہیے، اپنی جماعت کی طرف مت بلاؤ، اپنی طرف مت بلاؤ، دوسرے دنیا میں منافع کی طرف مت بلاؤ، اور اس طرح کی جملہ چیزیں ان کی مت بلاؤ، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ گے، لیکن اس کے ساتھ حکمت اور موعظہ حسنہ ہے. ایسے ہی الٹا جو چاہا کر لیا، جو دماغ میں آیا اس پہ دوڑ پڑے, نہ سوچا نہ سمجھا. اسلام میں اندھے اور بہرے ہو کر رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے. یہاں تو خدا نے جتنی انسان کو طاقتیں دی ہیں, جتنی صلاحیتیں دی ہیں, ان سب کے استعمال کا حکم دیا ہے, اور جو ان کو استعمال نہیں کرتا وہ اپنی صلاحیتوں کی ناقدری کرتا ہے. اور خدا نے بھی ایسا نظام بنا دیا ہے کہ اگر آپ اس آنکھ کو جو آپ کو دیکھ رہی ہے اگر آپ 2 مہینے تک بند کر لیں تو نگاہ کمزور ہو جائے گی. اگر آپ ہاتھ چلانا چھوڑ دیں اور ہاتھ ایسی لٹکائے رہیں, بہت سے سادھو سکھا لیتے ہیں ہاتھ بھی اوپر کیے رہتے ہیں, اگر آپ ہاتھ چلانا چھوڑ دیں ہاتھ سوکھ جائے گا. ایسی جو صلاحیتیں دی ہیں, جو توانائیاں دی ہیں, ان کو استعمال کرنا ضروری ہے. اگر آپ استعمال نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کے اندر نہ تاثیر پیدا ہوگی, نہ قوت پیدا ہوگی, نہ وزن پیدا ہوگا, نہ قیمت رہ جائے گی, کسی کام کے آپ نہیں رہ جائیں گے. تو اسی لیے یہاں کہا ادھرو. اب اس کے بھی بہت سے یعنی اس کے طریقے کیا ہوں گے, یہ تو پورا ایک موضوع ہے, آپ نے اساتذہ سے پوچھتے رہیے. اس کے بعد پھر فرمایا گیا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة, کہ یہاں بھی حکم ہے استعداد اپنے اندر رکھنی چاہیے, استعداد اپنے اندر رکھنی چاہیے, لیکن کیا ہے من قوة. اب یہ معلوم کیجئے ما هي القوة في هذه الايام, ما هي القوة في هذه الادوار الاخيرة, وبهذه القوة نستطيع ان نصل الى تلك الدرجة العليا حتى نقارع هؤلاء الذين يريدون ان يغضوا علينا ويريدون ان يذلوا المسلمين في ارجاء المعمورة, وانهم لا يريدون ان يروا الى المسلمين كأمة مجاهدة, أمة ثابتة, أمة قائمة على اقدامها. تو میرے بھائیو یہ کوئی کھیل نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ پھر آگے فرمایا گیا جاہدو باموالکم وانفسکم, وہاں بھی دیکھیے اموال اور انفس, اور جاہدو فی اللہ حق جہادہ. یہ ساری آیات ہیں, ان کو بہت غور سے دیکھنا چاہیے. یہ ساری آیات وزن پیدا کرنے کے لیے ہیں, یہ ساری آیات وزن پیدا کرنے کے لیے ہیں. یہ دنیا کیا ہے اگر آپ غور کریں, شاہ صاحب نے عجیب بات لکھی ہے, یہ دنیا بڑی حقیر فقیر پر تقصیر, کوئی حیثیت نہیں, پرے کا کے برابر نہیں. لو تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى الکافر شربۃ ماء, اے یہ دنیا ہے پرے کا کے برابر نہیں, لیکن یہ دنیا آخرت سے آنکھیں ملاتی ہے. یہ دنیا اپنے حقارت اور ذلت کے باوجود اٹھ اٹھ کر بڑی بڑی طاقتوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. اس کے لیے شاہ صاحب نے لکھا 4 چیزیں ہیں, ایک ہے بیت اللہ, اور ایک ہے رسول اللہ, اور ایک ہے کتاب اللہ, اور ایک ہے صلاۃ اللہ. یہ 4 چیزیں ہیں جس نے دنیا کو اس مقام پر پہنچا دیا. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو دنیا رہ نہ جاتی, باقی نہیں. کعبے نے دنیا کو اس طرح تھام لیا ہے جس طرح لنگر انداز بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں. سمندر میں جہاز میں لنگر ڈال دیا جاتا ہے تو وہ ہلتے نہیں, کعبے نے دنیا کو تھام رکھا ہے. اور اس کے ساتھ نماز نے اس کو ساتویں آسمان تک پہنچا دیا ہے, ساتھ میں معراج ہے, وہ وہاں پہ پہنچا دیا ہے. اور قرآن نے اس کو طاقت عطا فرمائی ہے, غیر معمولی طاقت قرآن مجید نے اس کو عطا فرمائی ہے. تو قرآن مجید سے اگر آدمی تعلق پیدا کر لے تو اس کے اندر انرجی پیدا ہو جاتی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے, اور یہاں بھی کامیابی اور وہاں بھی کامیابی ان کے اتباع سے. اور اتباع میں بھی 2 قرآن مجید میں ذکر ہیں, ایک تو یہ کہ اگر ان کی چال چلو گے تو محبوب بن جاؤ گے, ان کی چال چلو گے تو محبوب بن جاؤ گے, اور ان کی اطاعت کرو گے تو مرحوم بن جاؤ گے, لعلکم ترحمون. وہاں ترحمون کہا گیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے, اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے سے محبوبیت ہاتھ آتی ہے. دونوں چیزیں ملیں گی, یہاں اطاعت سے ملے گی اور وہاں اس سے ملے گی. اور پھر آخر میں ایک بات, بس میں بہت مختصر طور پر کہہ رہا ہوں, ایک بات آخر میں کہہ کر رخصت ہوتا ہوں, کہ میں ابھی ایک جگہ گیا تو ایک طالب علم نے تلاوت کی تو آنکھیں کھل گئیں. میں آیتیں حافظ نہیں ہوں اس لیے آیتیں پوری طرح یاد نہیں رہتی, مفہوم بتا دیتا ہوں. دیکھ لیجیے قرآن مجید میں آیت ہے موجود. وہاں اس زمانے میں بہت یہ چل رہا تھا اٹھائے جانے کا مسئلہ, تو بنی اسرائیل کے بچوں کو اٹھایا جاتا تھا, فرعون اٹھا لیتا تھا جا کے قتل کر دیتا تھا, اور عورتوں کے کس طرح ذلیل و خوار کرتا تھا سب پڑھ چکے ہیں آپ. تو اللہ میاں نے کہا کہ تو ان کو بچایا ہم نے کیسے, یہ بہت عجیب بات ہے, بچایا کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مننناہما, کہ ہم نے ان پر احسان کیا, ہم نے ان پر احسان کیا کہ ان کو بچا لیا. تو یہاں صاف صاف خدا نے فرما دیا خدا کے احسان سے بچو گے, اپنی تگ و دو سے نہیں بچ سکتے. لیکن احسان حل جزاء الاحسان الا الاحسان, اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے, ان تنصر اللہ ینصرکم, یعنی نصرت اللہ کی نصرت دین پر ہے. اللہ کی نصرت آئے گی جب نصرت دین کریں گے, اور اللہ کا احسان اس وقت آئے گا جب ہم اس کی مخلوق پر احسان کریں گے, اس کی مخلوق پر احسان کریں گے. اور احسان کے نہ جانے کتنی شکلیں ہیں, احسان کی ایک شکل تھوڑی ہے, سینکڑوں شکلیں ہیں. جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ اگر راستے میں بیٹھے ہو کہیں پر, صحابہ کرام نے کہا ہم راستے پہ بیٹھتے ہیں, تو آپ نے فرمایا راستے پہ بیٹھتے ہو تو حق ادا کرنا پڑے گا. کہا حضرت بیٹھنا تو ضروری ہے, پہلے تو آپ نے منع فرمایا کہ راستے میں مت بیٹھو. کہا حضرت یہ تو ہمارا گویا کہ چوپال ہے, بیٹھنا ہی ہے. تو آپ نے فرمایا پھر حق ادا کرو, سلام کا جواب دو, اور کوئی راستہ بھٹک رہا ہے تو راستہ دکھاؤ. یہ سب بتائیں باتیں نہیں بتائیں. یہی معاملہ بالکل یہاں ہے کہ آپ کو احسان کرنا پڑے گا. کوئی اگر غیر مسلم ہے, شرک میں مبتلا ہے, کفر میں مبتلا ہے, اس کو وہاں سے نکالنے کی جو کوششیں آپ کر سکتے ہیں وہ کرنا پڑے گا. یہ سب سے بڑا احسان ہے, اس سے بڑا کوئی احسان نہیں. اسی لیے اس پر جو ملے گا وہ کسی چیز پر نہیں ملے گا. لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حَمْرِ النَّعَمِ, نمبر ایک. نمبر دو, بہکے ہوئے بھٹکے ہوئے فکری اعتبار سے زیغ و ظلام میں مبتلا ہوئے لوگوں کو آپ صحیح راستے پر لگائیں, یہ بھی ان پر احسان ہے. اور باقی احسان کی تو آج کل اتنی شکلیں ہیں, کوئی بیمار ہے, کوئی آزار ہے, کوئی یتیم ہے, کوئی غریب ہے, کوئی بیوہ ہے, کوئی یتیم ہے, اور کوئی کسی مرض میں مبتلا ہے, کوئی کہیں کسی اور پریشانی مبتلا ہے, سب پر احسان کرتے چلے جائیے تو احسان کی بارشیں اوپر سے ہونے لگے گی اور یہ سارے معاملات خود حل ہوتے چلے جائیں گے. لیکن جب ہم بے وزن ہو گئے اور بے وزن والے کام ہی کرنے لگے تو اللہ میاں نے بھی چھوڑ دیا, ٹھیک ہے تم نپٹو تم جانو, تو اس کا نتیجہ وہ ہے جو ہو رہا ہے اور یہ ہوتا رہے گا, ہونا کچھ نہیں ہے. آپ یہ بات لکھ لیجئے, چاہے کتنی محنت کر ڈالیں, چاہے کتنی ہی کوشش کر ڈالیں, جب تک صحیح راستے پہ نہیں چلیں گے اور اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کو نہیں اپنائیں گے, اس وقت تک کچھ ہونے والا نہیں ہے. اور وہی ہم نے چھوڑ دیا جب یہ معاملہ ہو رہا ہے, جس کو میں بار بار کئی جگہ کہہ چکا ہوں, ہر چیز آج کل الٹی ہو گئی. ایک دو مثالیں الٹی کی دے دوں بات ختم, پھر سیدھی کر لوں گا بات. ہم الٹی یہ ہے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ رزق ہمارے ذمے ہے, لیکن ہم زبان حال سے کہتے ہیں اللہ میاں یہ کام آپ نے کیجئے تو میرے ذمے ہے, رزق ہم کمائیں گے. اور اللہ میاں نے کہا تھا کہ تم کن تم اخلد خیر امت اخلدت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر بل تکم ملک امت یدعون الی الخیر, آخری آیات. اللہ میاں نے کہا کہ یہ تمہارا کام ہے, کہا نہیں یہ تو آپ کر لیجئے. یہ بنی اسرائیل کی صفت کہاں سے پیدا ہو گئی کہ جاؤ, حضرت موسیٰ سے کہا تھا نا انہوں نے بھائی تھے جہاد کے لیے چلنا ہے, تو انہوں نے کہا جائیے آپ اور آپ کے رب دونوں لڑ لیں, ہم یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے, جب میدان صاف ہو جائے گا تو آ جائیں گے. آج ہمارا بھی یہی حال ہے, ہم کھل کر نہیں کہتے, زبان حال سے کہتے ہیں, یہودی زبان سے کہتے ہیں اتنے کم وقت ہیں. لیکن اسی قرآن جی میں ان کا ذکر ہے, آسینا سمعنا و آسینا, لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم زبان سے الحمدللہ نہیں کہتے, لیکن من اطانی فقط دخل الجنہ و من عصانی فقط ابا. تو زبان سے نہیں کہا, آپ نے فرمایا فقط ابا فکانہ عصا. تو ایسے ہی آج ہمارا حال ہے کہ ہر چیز ہماری الٹی ہو گئی, اور جب الٹی ہو جائے تو اس کی مثال بس یہ ہے, یہ پنکھا جو چل رہا ہے. میرے ہاں ایک واقعہ پیش آیا گھر میں, وہاں ایک چھوٹی سی دکان ہے, اس میں بیٹھا ہوا تھا, 30-25 سال پرانی بات ہے, اور پنکھا اوپر چل رہا تھا, تو میں ہوا نہیں لگ رہی تھی, گرمی کا موسم تھا, تو سامنے بہت سے میکینک ہیں, ان کو میں نے بلایا, بھائی دیکھو پنکھا چل تو بڑی زور سے, ہوا نہیں لگ رہی. تو اس نے اوپر کرسی رکھی اور دیکھا تو کہنے لگا مولانا پر الٹے لگ گئے ہیں, چل بڑی زور سے رہا ہے, ہوا کچھ نہیں لگ رہی ہے. تو آج کل اگر میں کھل کر کہوں تو برا نہ لگ جائے, تو بات یہ ہے کہ اتنے ہمارے مدارس کی تعداد اور اتنے کام کرنے والوں کی تعداد اور اتنی ہماری بھیڑ اور اتنا چلنا اتنا پھرنا اور اتنا کرنا اتنا دکھانا سب کچھ ہے, لیکن ہوا نہیں لگ رہی ہے. تو اب وزن جب پیدا ہوگا تو ہوا لگے گی، جب قیمت ہمارے اندر آئے گی تو ہوا لگے گی، پھر زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں اور زیادہ محنت کی ضرورت نہیں، نتائج خود بخود اچھے آئیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو باوزن بنا دے اور اس کی صحیح رہنمائی بھی فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.